الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لو شريك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا حسبنا الله ونعم الوكيل محترم بھائیو دوستو اور بزرگو سننے والی ماؤں اور بہنوں آپ لوگوں کی خدمت میں جو آیت شریفہ تلاوت کی گئی اس کے متعلق کچھ جمعوں سے بات چیت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے, اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کرنے کا حکم دے رہا ہے. انصاف کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں اور اولاد کے درمیان انصاف کا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ایک انسان کے اندر, ایک مرد کے اندر متعدد بیویوں میں انصاف کر سکنے کی طاقت ہے تو وہ ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے. اگر اس میں انصاف کرنے کی صلاحیت خود میں نہیں پا رہا ہے تو پھر اس کو دوسرا نکاح کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تم نکاح کرنے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں پا رہے ہو تو ایک ہی کے ساتھ نکاح کرو, انصاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ایک ہی کے ساتھ نکاح کرو. دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دل کے معاملے میں, محبت کے معاملے میں آپ لوگ چاہنے کے باوجود بھی انصاف نہیں کر سکو گے. تو اللہ نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے تو کس بات میں؟ وہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ظاہری جو معاملات ہے اس میں انصاف کریں, کھانے پینے کی چیزوں میں, رہنے سہنے کی چیزوں میں, خرچے کی چیزوں میں, مکان وغیرہ کی چیزوں میں وغیرہ وغیرہ. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان له امرأتان, جس شخص کے پاس دو بیویاں ہیں اور وہ مال الى احداهما دون الاخرى, وہ ایک کی طرف مائل ہو گیا دوسری کو چھوڑ کر, تو جاء یوم القیامۃ وشقه مائل, تو وہ قیامت کے میدان میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک سائڈ باڈی کا سٹروک لگا ہوا ہوگا, مفلوج ہوگا, فالج اس کو لگا ہوا ہوگا, لکوا ہو گیا ہوگا اس کو. سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے عورتوں کے درمیان جن چیزوں میں اللہ نے انصاف کرنے کا حکم دیا تھا اس میں انصاف کر کے نہیں آیا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس دو بیویاں ہیں، جو لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ دو بیویوں والا ہے، یا جن لوگوں کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور انہوں نے چھپ کر شادیاں رچائی ہے، تو یا تو مرنے سے پہلے جس عورت کے ساتھ اس نے ناانصافی کی ہے اس سے معافی صافی کر لے، ورنہ پھر آخرت کے اندر یہ حشر ہوگا اس کا۔ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ عورت اپنا حق معاف کر دے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے آپ نے متعدد نکاح کیے، اس کی الگ الگ مصلحتیں رہی ہیں، اس کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ کیا کرو بھائی، مجھے بہت ڈسٹریکشن ہوتا ہے، میں بہت سینسیٹیو آدمی ہوں، مضمون دماغ سے چلا جاتا ہے۔ ہر جمعہ کو یہ ایک عادت سی بنا لی ہے، بعض لوگ تو جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، خیر کیا کہہ رہا تھا، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہاں پر بیوہ ہو گئی تھی، عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، 50 سال کی عمر تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر بھی تقریباً اتنی ہی ہو گئی تھی۔ تو چونکہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور وہاں پردیسی کی زندگی گزارنا یہ ایک مستقل مسئلہ تھا، اور وہاں پر ہسبینڈ کا انتقال ہو جانا اور بیوی کا اکیلے رہ جانا، اور وہ بھی عمر رسیدہ، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ ویڈو بینیفٹس وہاں پر ملتے ہوں گورنمنٹ کی طرف سے، ایسا نہیں تھا، تو ان کی کفالت کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا 50 سال کی عمر میں۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، پھر متعدد عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح ہوئے، ان میں سے اکثر بیوہ عورتیں، سن رسیدہ، زیادہ عمر والی اور بیوہ عورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو زبان درازی ہو رہی ہے آج کل، یہ ایک مستقل پروپیگنڈا ہے۔ دیکھو اس زمانے میں کافروں نے بہت ستایا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے پاگل کہا، نہ معلوم کیا کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ بکواس کرتے تھے، لیکن ایک کافر نے، یہ سنو، ایک کافر نے آپ کے کیریکٹر کے اوپر کبھی انگلی نہیں اٹھائی۔ اس زمانے میں جو جانی دشمن تھے، اور آج کل آپ کے کیریکٹر پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کی جانے والی ادنا گستاخی بھی قابل برداشت نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ ایسے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت بدتر سے بدتر اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت، صحابہ کرام کے بارے میں کبھی بھی زبان پر کوئی گندی بات لانی نہیں چاہیے، اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا پروانہ دے دیا، ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ زبان درازی کرنے والے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی نکاح کیا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ ان کے شوہر حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ بدر میں انتقال ہوا، شہید ہو گئے، اب وہ بھی اکیلے رہ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی کہ میری بیوی سے نکاح کر لو، تو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آفر کی، تو وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ آپ نے کیوں نکاح کیا؟ اس لیے کہ حضرت حفصہ کی دلجوئی ہو جائے کہ شوہر شہید ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دلبستگی ہو جائے کہ ان کی بیٹی جوانی میں بیوہ ہو گئی، تو ان سے نکاح کر لیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ ان کے شوہر بھی بدریین میں ہے، وہاں پر ان کی شہادت ہو گئی۔ ان کی عمر نکاح کے وقت 60 ایئرز کی تھی، 60 سال کی تھی۔ بیوہ، بڑھاپا، شوہر کا انتقال ہو جائے تو کون کفالت کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے، آپ کو اور مسلمان معاشرے کو یہ لیسن دے رہے ہیں کہ بیوہ عورت معاشرے کی ایک معزز خاتون ہے، یہ کوئی ایسی عورت نہیں ہے کہ اس کی مجبوری کا گندے قسم کے لوگ فائدہ اٹھائیں، میں اشاروں میں بات کرتا ہوں، بلکہ یہ ایک معزز خاتون ہے، اس کو عزت ملنی چاہیے، دینی چاہیے۔ بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بات دوسری طرف جا رہی ہے، پھر وہ انصاف والی بات سائڈ پر رہ جاتے لیکن فائدے کی ہے، بتلا دیتا ہوں۔ السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بیوہ عورت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دور دوب کرنے والا شخص، کسی مسکین کی ضرورت پورا کرنے والا شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، کسی بیوہ عورت کی ضرورت پورا کرنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں اتنا ثواب پائے گا جیسے کوئی شخص پوری پوری رات عبادت میں گزار دے اور پوری زندگی روزے کی حالت میں گزار دے۔ دیکھو، یہ ایک بیوہ عورت کی عزت افزائی ہو رہی ہے شریعت کے اندر۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا یہودیوں کے اندر؟ یہودی مذہب کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اس کے بھائی کی ملکیت میں چلی جاتی تھی، اس کا بھائی اس کا مالک ہو جاتا تھا، وہ جیسا سلوک کرنا چاہے اس کے ساتھ کر سکتا تھا، یہ ان کا مذہب تھا۔ عیسائی مذہب نے اس کو قبول نہیں کیا کہ بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے بھائی کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، ایسا انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ لیکن کوئی خاطر خواہ بہترین قانون بھی ان کی شریعت کے اندر نہیں ملے گا۔ اور ہندوؤں میں تو ابھی کچھ مدت پہلے یہ رواج ختم ہوا، ورنہ شوہر کے انتقال کر جانے پر بیوی کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیتے تھے، ستی ہونے کا رواج جس کو بولتے ہیں، آپ نے پڑھا ہو اسکول کے اندر، ہم نے تو پڑھا تھا ایسا، اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسی بات ہے، لیکن ایسا ہو رہا تھا ایک مذہبی۔ اب اس کو نکال دیا تو قاعدہ کیا ہے ان کے وہاں کہ اگر کسی مرد کی بیوی مر جائے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتا پوری زندگی۔ میرے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا ہماری اسکول کے اندر, ہمارے گاؤں میں ابھی بھی ہے, اس کی بیوی مر گئی. جب کبھی انڈیا جانا ہوتا ہے تو ملاقات ہوتی ہے راستوں میں, اس سے پوچھتے ہیں تو وہ یہی رونا روتا ہے کہ بیوی مر گئی بھر جوانی کے اندر, 10 سال پہلے گزر گئی تھی, تو اب نکاح نہیں کر سکتا, وہ مسلمان نہیں ہے. میں نے کہا مسلمان بن جان, 4 ملے گی. تو ایسا کوئی بیوہ کے لیے یا جس مرد کی بیوی گزر جائے اس کے لیے ان کے مذہب کے اندر کوئی جگہ ہی نہیں ہے. ہم بھی بیوہ لوگوں, بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کر رہے ہیں. شریعت ہمیں کیا سکھلا رہی ہے اور معاشرے نے ان کی کیا گھٹ بنا کے رکھی ہے. ہاں بہت بہت جس کی بیوی مر جاتی ہے وہ پھر تلاش کرتا ہے کہ میرے بچوں کی کفالت کے لیے میں کسی عورت کی تلاش میں ہوں, بیوہ بھی مل جائے تو اس کے ساتھ نکاح کر لوں. لیکن بیوہ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے پہلے سے کوئی ریڈی نہیں ہوتا ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عورتوں میں اکثر بیوائیں ہیں. دیکھو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھی, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھی, حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کی عجیب و غریب ہسٹری ہے, پڑھنی چاہیے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ نے کیسا جگر دیا تھا اس عورت کو. ان کا نکاح ہوا تھا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, عبداللہ نام تھا ان کا, عبداللہ بن الاسدی. تو وہ ہجرت کر کے چلے گئے, اور بلکہ ہجرت حبشہ کے بعد وہ واپس آئے اور مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے. صاحب اولاد تھی, ان کے پاس ایک بیٹا بھی تھا, ہجرت کر رہی تھی, تو وہ اونٹ کے اوپر سوار تھی اور ان کا بیٹا تھا سلمہ. اور آج کل تو ہم لوگ سلمہ لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں, سلمہ لڑکے کا نام ہے, ام سلمہ یہ لڑکی کا نام ہے, یعنی سلمہ کی ماں. تو نام رکھنے سے پہلے مولوی لوگوں کو پوچھنا چاہیے, انٹرنیٹ پر سے نہیں نکالنے کا. بلکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, انٹرنیٹ پر سے نام لے آتے ہیں پھر پوچھنے آتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نام ہی نہیں ہے انٹرنیٹ پر, ہے نا مول صاحب تمہیں نہ خبر. اے بھائی چلو ہمیں نہیں معلوم لیکن عربی تو جانتے ہیں نا, تو عربی کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ ایسا کوئی نام نہیں ہے. خیر, تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسی پکڑ کر جا رہے تھے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے دیکھا کہ یہ ہجرت کر کے یہاں سے کہیں مدینہ جا رہے ہیں, تو وہ لوگ آ گئے قبیلے بنو مغیرہ والے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے خاندان کی لڑکی کو لے کر نہیں جا سکتے, وہاں پر تو کنٹرول تھا نا مردوں کا, مکہ کے اندر کچھ بول نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان کی بیٹی کو آپ کے ساتھ نہیں جانے دیں, آپ کو جانا ہو تو جاؤ. تو وہاں پر کچھ گڑبڑ ہو گئی ان کی, تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ایسا ہو رہا ہے, تو وہ آئے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ اگر اپنی بیٹی ہمارے خاندان کے مرد کے ساتھ نہیں جانے دیتے ہو تو یہ جو بچہ ہے وہ تو ہمارا ہے, اس لیے کہ بچے کا جو نسب چلتا ہے نا وہ باپ کی طرف سے چلتا ہے شریعت کے اندر. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنی بیٹی لے جاؤ, ہم اپنا بیٹا لے جاتے ہیں. تو وہ بیٹا لے گئے, ہسبینڈ کو بھگا دیا مدینہ, اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا کر دیا. اب چھوٹا سا بچہ, ہسبینڈ بھی چلا گیا, تو بہت پریشان ہو گئی. تو جس جگہ کے اوپر ایسا ہوا تھا روزانہ وہ وہاں آتی اور بہت روتی تھی. اس جگہ کا نام کتابوں میں ابتح لکھا ہے, جو مکے سے کچھ باہر ہے ابھی بھی ہے. تو روزانہ روتی تھی, 1 سال تک ایسا ہوا, بچہ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا, ہسبینڈ بھی چلے گئے, اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بے انتہا محبت تھی, بے انتہا محبت. بلکہ ایک مرتبہ محبت کے اندر انہوں نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ وائف ہسبینڈ میں سے جس کا پہلے انتقال ہو جائے اور دوسرا جو باقی بچ جائے وہ نکاح نہ کرے, تو اگر ہسبینڈ مر جائے بیوی نکاح نہ کرے، بیوی مر جائے، ہسبینڈ نکاح نہ کرے، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر میں پہلے مر جاؤں تو آپ کسی سے نکاح نہیں کریں گے، اور آپ مر جائے تو میں کسی سے نکاح نہیں کروں۔ تو ابو سلمہ نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ مانو گے؟ کہا کہ میرے لیے اس سے زیادہ خوش قسمتی کی کیا بات ہے کہ آپ مجھے کوئی بات کہیں اور میں اس کے اوپر عمل کروں؟ آج ہے ایسی کوئی بیوی جو اپنے ہسبینڈ کے بول کو نیچے نہ گرنے دے، پلکوں پر اٹھائے؟ بلکہ ہسبینڈ تو بولتا رہے، بکواس کرتا ہے، کوئی عزت نہیں۔ اس کو مجازی رب کہا ہے عورتوں کے لیے، اور میں جب ایسی بات کرتا ہوں نا تو اچھا نہیں لگتا بعض لوگوں، اور مردوں کے فیور میں بات جاتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، عورتوں کے فیور میں بات جاتی ہے تو پھر مجھے کہنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ شریعت ہے، شریعت نے ہسبینڈ کا ایک مقام رکھا ہے، عورت کی بھی ایک عزت رکھی۔ دیکھو ابو سلمہ نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں تو آپ کو دوسرا نکاح کرنے کا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے مرنے کے بعد آپ کو ایسا ہسبینڈ نصیب کرے جو مرتے دم تک آپ کے پاس کوئی غم نہ آنے۔ دیکھو ادھر بھی محبت تھی اور ادھر بھی محبت تھی، ایسی محبت کے جذبات رکھنے والے کپل کو ان مشرکین مکہ نے الگ کر دیا، بیٹا لے لیا، ہسبینڈ کو وہاں بھگا دیا۔ تو ایک دن وہاں پر رو رہی تھی تو کسی نے دیکھ لیا کہ یہ بہت رو رہی ہے، اس نے جا کر خاندان والوں کو جمع کیا، کہا کہ بھائی اس بیچاری کے اوپر کیوں ظلم کرتے ہو، دے دو اس کا بیٹا، اس کو جانے دو جہاں جانا ہے اس کو۔ تو پھر انہوں نے جانے دیا، تو وہ اونٹ کے اوپر سوار ہو کر جا رہی تھی تو حضرت عثمان بن طلحہ، جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ان کے خاندان میں چل رہی ہے، اور یہ وہی صحابی ہے کہ جنت البقیع میں سب سے پہلے جس کو دفنایا گیا وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر جنت البقیع میں سب سے پہلے بنی۔ تو انہوں نے دیکھ لیا، مسلمان نہیں تھے ابھی، بعد میں اسلام قبول کیا۔ تو انہوں نے ام سلمہ سے کہا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہا کہ میں مکہ جا رہی ہوں، ارے مدینہ جا رہی ہوں اپنے ہسبینڈ کے پاس۔ کہا کہ ساتھ میں کون ہے؟ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ ہے۔ کہا کہ نہیں آپ اکیلی نہیں جا سکتی۔ تو انہوں نے رسی پکڑی اور وہ لے کر گئے، جہاں آرام کا وقت ہوتا تو اونٹ کو بٹھاتے اور وہ دور چلے جاتے تاکہ وہ اونٹ پر سے اترے اور کوئی کسی قسم کی بد نظری یا بے پردگی نہ ہو، اور جب جانے کا وقت ہوتا تو آتے اونٹ کو بٹھاتے دور چلے جاتے، وہ اوپر سوار ہو جاتی اور جاتے تھے۔ اسی لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں عثمان سے زیادہ شریف آدمی کسی اور کو نہیں دیکھا، بہت شریف آدمی۔ دیکھو اسلام میں نہیں تھے ابھی، کفر کی حالت میں تھے، لیکن اللہ نے ان لوگوں میں ایسی ایسی کچھ صفات رکھی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے ان کو قبول کیا تھا۔ ایسی شرافت، حیا ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بہرحال ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، غزوہ احد میں ایک زخم لگا تھا اور لمبی اس کی بھی بات ہے، تو وہ بھی بیوہ تھی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے نکاح ہوا، یہ بھی بیوہ تھی، ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ تو دیکھو یہ ساری بیوائیں ہیں، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بھی بیوہ تھی۔ تو جتنی بھی عورتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی وہ سب کی سب بیوائیں، سوائے دو کے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ایک حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا طلاق شدہ تھی، متلقہ تھی، اور ان سے نکاح کرنے کی ایک بہت بڑی مصلحت تھی جس کو 22 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے۔ تو متلقہ عورت کو ہماری شریعت نے، بیوہ عورت کو ہماری شریعت نے ایک باعزت خاتون کی نظر سے دیکھا ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوہ عورت کی عزت افزائی کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جس عورت کا ہسبینڈ انتقال کر جائے اور وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی وجہ سے دوسری شادی نہ کرے اور محنت مشقت اٹھانے کی وجہ سے کالی ہو جائے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگی، اور اپنی دو انگلیوں کا ایسے اشارہ کیا کہ یہ دو انگلیاں جیسے ایک دوسرے سے قریب ہیں، ایسی عورت شوہر کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کی وجہ سے شادی نہ کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ اتنا نزدیک ہو۔ یہ متعلقہ عورت کو شریعت عزت دے رہی ہے، تو جو ان کی کفالت کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کچھ دے گا؟ اس لیے ان کے ساتھ ہمارا حسن سلوک ہونا چاہیے۔ ہماری اسٹریٹ کے اندر کوئی بیوہ عورت ہے یا ہمارے گاؤں کے اندر بیوہ عورتیں ہیں تو ان کی کفالت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں سارے اسباب سے مالا مال کر رکھا ہے، اس کو صحیح جگہوں کے اوپر ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر کہ بعض لوگوں کو دوسری شادی کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ ناجائز طریقے سے معاشقے چلاتے ہیں۔ آپ کی سمجھ میں آئے تو اچھا ہے، نہ سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں، معاشقے چلاتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جس عورت کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں وہ عورت کیا کرتی ہے کہ پہلے اپنی بیوی کو طلاق دو تب جا کے میں آپ سے نکاح کروں۔ یہ جائز نہیں ہے شریعت کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسأل المرأة طلاق أختها، کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے۔ دیکھو اس حدیث شریف میں سوکن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہن کا درجہ دے رہے ہیں۔ اس میں دو مطلب ہے، لیستفرغ صحفتها ولتنکح، حدیث شریف میں آیا کہ ایک عورت دوسری عورت کی طلاق کا مطالبہ اس لیے نہ کرے کہ اس کا برتن خالی ہو جائے اور خود نکاح کر لے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو ایک ہسبینڈ کے نکاح میں آلریڈی ایک سے زیادہ عورتیں ہیں، دو ہو، تین ہو، چار ہو، تو یہ آپس میں سوکن ہیں، تو سوکن میں یہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کی توجہ میری طرف زیادہ رہے دوسری کے مقابلے کے اندر، تو وہ کوشش کرتی ہے کہ ہسبینڈ کسی طریقے سے دوسری کو طلاق دے دے تاکہ میرا ہو کر رہ جائے۔ تو اس طریقے سے دوسری سوکن کی طلاق کا مطالبہ کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں۔ یا کوئی عورت چاہتی ہے کہ میں فلانے شخص کے ساتھ شادی کروں اور وہ آلریڈی شادی شدہ ہے، تو وہ اس سے ایسا مطالبہ نہ کرے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو میں تیرے نکاح کے اندر آ جاؤں، شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں۔ اور بعض کمبخت ایسے بھی ہیں سوسائٹی کے اندر کہ وہ ایسے دوسری بیوی کے لالچ کے اندر پہلی کو طلاق دے دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ کسی کا جھگڑا ہوا تھا، مجھے بلایا، میں گیا، دوسرے تعاون کی بات ہے، تو وہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا، وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ نکاح کرو، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، مجھے کیوں طلاق دیتے، اب اس کو بھی رکھو، مجھے بھی رکھو۔ میں نے کہا کہ یہ تو اچھا ہے، دو دو آدمی لڈو ہے، کیوں طلاق دینا چاہتا ہے؟ لیکن ادھر سے مطالبہ ہو رہا تھا دوسری کی طرف سے، اس نے اس کو طلاق دے دیا، اس کے ساتھ نکاح کر لیا، دو مہینے کے اندر دوسری نے بھی لات مار کے باہر نکالا، یہ بھی گئی اور وہ بھی گئی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ شریعت پر نہ چلنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین اسی لیے ہمیں فرما رہے ہیں کہ انصاف کرو، بیویوں کے درمیان ہو یا بچوں کے درمیان۔ اسی لیے بچوں کو کوئی چیز گفٹ کر رہے ہو تو برابر برابر گفٹ کرو، ایسا نہیں کہ لڑکا ہے تو اس کے اوپر خزانے کھول دیے اور لڑکی ہے تو ہاتھ پکڑ پکڑ کے خرچ کیا جا رہا ہے، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ زندگی کے اندر اگر آپ کچھ ان کو دے رہے ہو، ہدیہ دے رہے ہو، تو جتنا لڑکے کو دو اتنا لڑکی کو دینا پڑے گا، اور میراث سے کسی کو محروم نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ایک بیٹے نے اس کو پریشان کیا ہے زندگی کے اندر، یا بیٹی نے اس کی مرضی کے خلاف کچھ شادی کر لی ہے تو میراث میں سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں دو تو اکول اکول دینا پڑے گا، انصاف کے ساتھ دینا پڑے گا، اور وراثت ہوگی تقسیم تو جو شریعت نے حصہ ان کا مقرر کیا ہے اس حساب سے ان کے اندر ڈسٹریبیوشن ہوگا۔ اگر کسی نے اپنی اولاد میں سے یا اپنے وارث میں سے کسی کو محروم کرنے کے دھندے کیے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثه من الجنہ، کہ جس نے اپنے کسی وارث کا حق ختم کر دیا، اس کو محروم کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں جو وراثت ہوگی اس سے اس کو محروم کر دے گا، یعنی جنت میں اس کو جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں وراثت میں دی ہے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، قرآن کہہ رہا ہے. تو ایسے دھندے نہیں کرنے جائے، جس کا جو حق ہے وہ اللہ نے فکس کیا ہے وہ اس کو جا کر رہے گا. اسی لیے یہ مسئلہ سن لو، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. مثلا ایک باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں، اب ایک بیٹی یہ کہتی ہے کہ مجھے میرا حصہ نہیں چاہیے، میں معاف کرتی ہوں، دست بردار ہو جائے، پھر بھی اس کا حصہ اس کو ملے گا. یہ مسئلہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا، جس کا حصہ ہے وہ خود معاف کرے پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ نہیں چلے گا، یہ تیرا حق نہیں ہے، یہ شریعت کا حق ہے، تیرے ہاتھ میں لے اور پھر تجھے جس کو دینا ہو وہ دے تو وہ چلے گا. لیکن وہ یہ کہے کہ آپ تقسیم کر لو، مجھے نہیں چاہیے، شریعت کہتی ہے کہ اس طریقے سے تیرا دست بردار ہونا شریعت کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وراثت کتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر.